सन 1998 में किब्रिस में जासूसी का एक गैंग पकड़े जाने के बाद मुसाद के एक साबिक अफसर माइक हिरवाई ने अखबार हवा रीड्स में एक मकाले में लिखा, मुसाद के सुनहरी दिन तमाम हो गए जब हम क्रेमलिन हाउस, व्हाइट हाउस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दरअंदाजी कर सकते थे। दहशतगर्दी और फौजी बगावत के जरिए मशरक़ वुस्ता पर हुकूमत कर सकते थे। इसराइल को जवाल हो रहा था, उसको पे दर पे शिकस्त हो रही थी और मुसाद में इस्लामी मुजाहमत की दरअंदाजी बढ़ती जा रही थी। इस्लामी मुजाहमत की इंटेलिजेंस फोर्स की कामयाबी के बाद मुसाद को सख्त शिकस्त हुई। 5 अक्टूबर सन 2000 को इस्लामी मुजाहमत ने एक तवील और पेचीदा ऑपरेशन में इसराइल के कर्नल खानान तानम्बोल को गिरफ्तार कर लिया। बैरूत पहुंचते ही इस्लामी मुजाहमत ने उसको गिरफ्तार किया था। इस शिकस्त ने मुसाद पर कारी वार लगाया और ये साबित कर दिया कि वो कमजोर भी है और उसमें नुफूज भी किया जा सकता है।
इस्लामी मुजाहमत के सिपाहियों ने उसको ये धोखा देने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि वो हिजबुल्लाह के बारे में इत्तलाआत हासिल कर सकता है। कर्नल खानान तानम्बुल इसराइल के लिए इत्तलाआत जमा करता था। सियासी और इंटेलिजेंस के लिहाज से ऑपरेशन कामयाब रहा। उसे फरेब देकर बैरूत बुलाया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं समझता हूं कि इस किस्म के ऑपरेशन के लिए बहुत ही दकीक और मजबूत मंसूबा बंदी की जरूरत होती है और लबनान की इस्लामी मुजाहमती तहरीक की यही खसूसियत सहूनी हुकूमत के मुसलसल अजाब में मुबतला रहने का बाइस है। जैसा कि मैंने पहले कहा, जहानत के इस्तेमाल, मंसूबा बंदी और बहुत ही मामूली वसाइल के जरिए वो लोग जिन्हें दुश्मन पसमांदा समझता था, ऐसा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। इसराइल सोच भी नहीं सकता था कि इस्लामी मुजाहमती तहरीक इतने मामूली वसाइल से उसे शिकस्त दे देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसराइल की खुफिया तंजीम मूसाद ने अजहान पर कब्जा कर रखा था और जब से तश्कील पाई थी, इस्लामी और अरब दुनिया में नफसियाती जंग शुरू कर रखी थी। जब हम सहूनी हुकूमत की नफसियाती जंग को नज़रअंदाज कर दें और ऐसी ही नफसियाती जंग हम खुद शुरू कर दें और कार्रवाइयां अंजाम दें, तो इस नेटवर्क को शिकस्त होगी। मुसाद का नेटवर्क यूरोप और अरब ममालिक में सरगर्म था और लोगों को कत्ल करता था। उसकी नफसियाती जंग उस जमाने में शुरू हुई जब सन 1973 में उसके कमांडोज ट्यूनिस में दाखिल हुए और फिलिस्तीनी लीडरों को कत्ल किया और इराक की एटमी तंसीबात पर बमबारी की। उर्दुन, शाम, इराक और दीगर अरब मुल्कों में मूसाद की कार्रवाइयों से अरब, उनका निजाम और उनकी फौज इस धोखे में आ गई कि मूसाद हर काम कर सकती है। लेकिन जब उसका सामना हिजबुल्लाह जैसी इस्लामी मुजाहमती तहरीक से हुआ जिसके पास बहुत कम वसाइल थे, तो साबित हो गया कि उसमें भी दरअंदाजी की जा सकती है और उसको शिकस्त भी दी जा सकती है। अगर हम इल्म, मंतिक और अक्ल से काम लें तो कामयाबी हासिल कर लेंगे। आला इसराइली फौजी अफसर की गिरफ्तारी सियासी और इंटेलिजेंस के नुक्ते निगाह से बहुत ही अहम थी। कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम ये मालूम करें कि दुश्मन क्या चाहता है और फिर इसकी बुनियाद पर हम अपने ऑपरेशन की तैयारी करें और फिर ऑपरेशन को अंजाम दें।
सहूनी हुकूमत ने लुबनान की अंदरूनी सलामती दरहम बरहम करने की कोशिश की। इस बार उसका जोग्राफियाई हदफ बैरूत के जुनूब में वाक़े इलाके सोबर था और सियासी हदफ था लुबनान को वीरान करना। अहम محمد خلاق نامی سہونی حکومت کے زرخرید جاسوس نے زیادہ بھیڑ والے ایک علاقے میں غذائی اشیاء کی ایک دکان کے پاس بم رکھا۔ اسلامی مزاحمت کی انٹیلیجنس کے سپاہیوں نے لبنانی فوج کی انٹیلیجنس کی ہم آہنگی سے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو گرفتار کر لیا، جس پر مقدمہ چلا اور سن 1996 میں اس کو سزائے موت دے دی گئی۔
بخصوص
سہونی حکومت کا ایجنٹ احمد حلاقی وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی عزت و آبرو اور ضمیر سب کچھ بیچ کر سہونی حکومت کی جاسوسی قبول کی تھی۔ اس نے متعدد بار گاڑیوں میں بم نصب کر کے انہیں مختلف علاقوں میں پارک کیا تھا، بالخصوص جنوبی لبنان میں کار بم کے کئی دھماکے کیے تھے اور اس کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں کافی بے گناہ لبنانی جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ ایک نہایت بے ضمیر اسرائیلی جاسوس تھا۔
احمد حلاق کو اسلامی مزاحمت کی انٹیلیجنس اور لبنان کی ملٹری سیکرٹ سروس کی خفیہ ہم آہنگی سے گرفتار کیا گیا۔ اس آپریشن کے کمانڈر جنرل مرتفیلی تھے۔ اس کی گرفتاری کے لیے بہت دقیق ہم آہنگی وجود میں آئی۔ احمد حلاق بھاگ کر سرحدی پٹی پہنچنے اور وہاں سے لبنان کی سرحدوں سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ موساد نے اس کو مقبوضہ علاقوں میں پہنچایا اور اس کی سپورٹ کے لیے کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ کر دیا، مگر اسلامی مزاحمت اور لبنانی فوج نے اس کو گرفتار کر لیا۔ پہلے اس کو دھوکہ دے کے آزاد علاقوں تک لائے۔ یہ آپریشن رمزی نہرا کے گھر میں انجام دیا گیا، جس کو 3 ماہ قبل ابلیسق نامی گاؤں جاتے ہوئے سہونی حکومت نے کار بم کے ذریعے شہید کر دیا۔ رمزی نہرا، اس کے بھائی مفید نہرا اور بعض دیگر قریبی عزیزوں نے احمد حلاق کو یقین دلایا کہ وہ لوگ بھی سہونی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسے اپنے گھر لے آئے۔ بہت دیر تک اس سے گفتگو کرنے اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد اس کو باندھ لیا اور بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ اس کو اسی کی جیسی ایک گاڑی میں ڈالا جو ابو عریضہ کے استعمال میں تھی۔ وہ معروف جاسوس تھا جو سن 1982 میں لبنان پر حملے کے زمانے سے سہونیوں کے لیے کام کرتا تھا۔ یہ گاڑی خیام جیل کے ایک جلاد کی تھی جو اسلامی مزاحمت اور لبنانی فوج کی سیکرٹ سروس کے ساتھ تعاون کرتا تھا۔ احمد حلاق کو گاڑی میں ڈالا اور سرحدی کراسنگ تک لائے۔ وہ لوگ کراسنگ بند ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے پہنچے تھے۔ رمزی نہرا اور دیگر افراد نے سرحدی فوجیوں کو باتوں میں لگایا تاکہ گاڑی گزر جائے۔ اس طرح اسرائیل کے اس خطرناک زرخرید جاسوس اور دہشت گرد کو بیروت لایا گیا۔ یہ اسلامی مزاحمتی تحریک اور لبنانی فوج کی بڑی فتح اور کامیابی تھی۔ یہ احمد حلاق کی داستان ہے جو سہونی حکومت کا مشہور زرخرید جاسوس تھا اور جس نے ایک بازار میں دھماکہ کر کے بہت سے بے گناہوں کو شہید اور زخمی کر دیا تھا اور دکانوں اور عمارتوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ احمد حلاق کا مقدمہ بہت صبر و تحمل کے ساتھ چلا۔ اس کو دفاع کا حق دیا گیا اور اس کے لیے وکیل کا بھی انتظام کیا گیا۔ آخر کار اس کو سزائے موت سنائی گئی اور پھر سن 1996 میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ یہ اسلامی مزاحمت اور لبنانی فوج کی ایک بڑی فتح تھی۔
حزب اللہ نے نتیجہ خیز روش اختیار کی، دشمن کے نفوذ اور منصوبہ بندی کو سمجھنے میں عربوں کی عقل کام نہیں کرتی تھی۔ ماضی میں عرب اور اسلامی ممالک کے دروازے خفیہ اداروں کے لیے کھلے ہوئے تھے اور دنیا
کاغذی شیر
آسانی کے ساتھ یہاں نفوذ کر سکتی تھی، یہاں تک کہ انٹیلیجنس فورسز نے سیہونیوں کے مقابلے میں پیش رفت کی۔ اسلامی مزاحمت کا کام یہ تھا کہ سرحدوں سے گزر جاتی تھی اور دشمن کی فکر میں دراندازی کرتی تھی۔ دشمن کے قلب تک پہنچنے کے لیے بعض وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیہونی معاشرہ ایک کمزور معاشرہ ہے اور قرآن مجید کے مطابق وہ تم سے جنگ نہیں کرتے مگر گھروں اور دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ اس سے پہلے ہم ان دیواروں میں دراندازی کی کوشش نہیں کرتے تھے، مگر اسلامی مزاحمتی تحریک حزب اللہ نے اس بات پر غور کیا کہ سیہونی حکومت کی اس سیکیورٹی دیوار میں راستہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ غور و فکر اور تحقیق سے انہوں نے سیہونی معاشرے کے کمزور پہلوؤں کا پتہ لگایا جن سے صحیح استفادے کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، حتیٰ اس حد تک پیش رفت کر سکتے ہیں کہ اپنے خلاف دشمن کی کاروائیوں کے اہداف اور منصوبوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ حزب اللہ نے معقول راستہ اختیار کیا اور دشمن کے ساتھ انٹیلیجنس کی جنگ میں حصہ لیا۔ اپنے محدود وسائل سے ہی اس نے ایسا نیٹ ورک قائم کیا کہ شام کے جولان جیسے مقبوضہ علاقوں، حتیٰ فلسطین کے مرکز میں عرب سرزمینوں میں موجود سیہونی کالونیوں تک میں دراندازی کی۔ اسرائیل رقومات اور منوشیات کی بات کرتا تھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر دشمن کے فوجیوں کو انٹیلیجنس اہمیت کی اطلاعات حاصل کرنے کے لیے منوشیات دی جاتی تھیں تو سیہونی جو کام کرتے تھے ان کے مقابلے میں یہ کام جائز تھا، جو آپ کے بچوں، بھائیوں اور ماں باپ کو درندگی کے ساتھ قتل کر دے اس کے خلاف ہر وسیلے سے کام لینا جائز ہے۔ اس کا موازنہ آپ اس کے کاموں سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 80 کے عشرے میں یا پہلی فلسطینی انتفاضہ کے دوران بعض سیہونی وزارت خانے فلسطینی بچوں میں چاکلیٹیں تقسیم کرتے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چاکلیٹیں نشہ آور ہیں۔ وہ اس طرح اس فلسطینی نسل کو منوشیات کا عادی بنا دینا چاہتے تھے۔ اسرائیلی اسی کے ساتھ عرب اور اسلامی برادری میں دراندازی کے لیے پیشے منوشیات اور عورتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی اخلاقیات کے خلاف جو بھی کام ہو سکتا تھا اسرائیلی اسے اپنے اہداف کے لیے استعمال کرنے میں نہیں جھجکتے تھے۔
تحقیق اہداف اسرائیلی تاجر اور 3 فوجیوں کے باقیات تل ابیب اور اسرائیل سے رہا کیے جانے والے 30 ارب قیدی بیروت پہنچ گئے ہیں۔ قیدیوں کی رہائی پر لبنان اور فلسطین میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی تاجر اور 3 فوجیوں کے باقیات تل ابیب اور اسرائیل سے رہائی پانے والے 30 ارب قیدی بیروت پہنچ گئے ہیں۔ حزب اللہ کے سربراہ نصر اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے حزب اللہ کا آخری قیدی رہا نہیں کیا تو مستقبل میں مزید اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کیا جائے گا۔
تل ابیب میں اسرائیلی تاجر اور فوجیوں کی باقیات پہنچی تو کئی سوگوار موجود تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم شیرون نے ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہرون نے مغوی اسرائیلی تاجر اور فوجیوں کی باقیات اسرائیل پہنچنے پر خبردار کیا کہ کسی بھی اغوا کار کو سخت سزا دی جائے گی۔ شہرون نے کہا کہ ان کے پاس اپنے فوجیوں کو وطن واپس لانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔
ہم نے حتمی طور پر اس اہم فیصلے پر غور کیا جسے یہودی احساسات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس اپنے وطن کے بیٹوں کو لانے کا کوئی دوسرا طریقہ موجود نہیں تھا۔
ادھر بیروت میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ اس نے لبنان کے آخری قیدی کو رہا نہ کیا تو حزب اللہ مزید اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لاپتہ اسرائیلی پائلٹ رون ایرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
لیکن كانت ايدهم ملح شوي فجاءوا بهم اموات
رون ایرت کے حوالے سے کئی آپشنز موجود ہیں۔ ہم اس سلسلے میں اپنی تمام کوششیں کرنے کی خواہش مند ہیں تاکہ جلد از جلد اسرائیلی پائلٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔
فی الموت المقبل فی یوم من الایام احیاء
اسرائیل سے رہائی پانے والے قیدی بیروت ایئرپورٹ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ لوگوں نے حزب اللہ کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر لبنان کے صدر اسماعیل لاؤد اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ حزب اللہ کے قیدی شیخ عبد الکریم عبید اور مصطفیٰ درانی کا بالہانہ استقبال اور خوشی کے اظہار کے لیے آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیلی حکومت نے سمجھوتے کے تحت تقریباً 400 فلسطینی قیدیوں کو غزہ اور مغربی کنارے بھیجا ہے اور لبنان کے جنوبی علاقے پر 22 سالہ قبضے کے دوران ہلاک کیے جانے والے 59 لبنانی باشندوں کی باقیات بھی حوالے کر دی ہیں۔ رہائی پانے والوں میں اسلام قبول کرنے والا جرمن شہری بھی شامل ہے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے حوالے سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سمجھوتے کو اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
ایک بات ایسی ہے جو بائس سے افسوس ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر عرب ادارے دشمن کے انٹیلیجنس سسٹم میں نفوذ کے لیے پوری طاقت اور تمام صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ انٹیلیجنس کے محکموں کا فریضہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے وطن کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان کے دو فرائض تھے، حکومت کی حفاظت اور بیرونی خطرات کو دور کرنا۔ عرب انٹیلیجنس کا محکمہ صرف پہلے فریضے پر عمل کرتا تھا جو اندرونی خطرات سے حفاظت پر مشتمل تھا۔ اگر بعض اوقات ان کے سامنے ایسے معاملات آتے تھے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوتے تھے تو بہت کمزور ایکشن لیتے تھے اور انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ دشمن کے اندر نفوذ اور دراندازی کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا تھا، انہیں صرف اس بات کی فکر رہتی تھی کہ حکومت کے تسلط کی کیسے حفاظت کریں۔ اسی کے ساتھ ڈیموکریسی اور اس کی تعریف کے بارے میں بات ہوتی تھی۔ بنابراین ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو دشمن سے جنگ کی فکر نہیں تھی۔ عربوں کے زیادہ تر انٹیلیجنس کے ادارے داخلی مسائل اور اندرونی معاملات میں الجھے رہتے تھے اور اپنی حکومت کو محفوظ رکھنے کی فکر کرتے تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ حکومت کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہاں میں نے کوشش کی اور کہا کہ دیکھا عراق میں کیا ہوا، سرحدوں کی جنگ اندرونی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔
بحرب الوجود،
تاریخی واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کی جاسوسی تنظیم موساد اور امریکہ کی خفیہ سروس سی آئی اے کے درمیان اعلیٰ سطح کا رابطہ رہا ہے اور دونوں مل کر کام کرتی رہی ہیں۔
جب جیمز اینگلٹن نے، جو یہودی اور صہیونیوں کی سرگرمیوں کا حامی تھا، سی آئی اے کی بنیاد رکھی تھی، اسی وقت مقبوضہ فلسطین میں سرگرم سیکیورٹی ایجنسیوں اور سی آئی اے کے درمیان گہرا رابطہ وجود میں آ گیا تھا۔ اس وقت تک موساد قائم نہیں ہوئی تھی۔ ہگانا اور اشنیر جیسی سیکیورٹی ایجنسیاں موجود تھیں۔ 1920 کے اوائل میں اشنیر نے شائی کا نام اختیار کیا اور بہت سے کام اپنے ذمے لیے۔ 1952 میں ان تمام گروہوں کو مدغم کر کے موساد کا نام دیا گیا۔ سی آئی اے کے ساتھ روابط نازیوں سے موساد کے روابط کی دلیل ہیں۔ دراصل مغربی سیکیورٹی ایجنسیوں اور مغرب اور امریکہ کے طرفدار پوری دنیا کے انٹیلیجنس محکموں کے درمیان روابط اور وسیع ہم آہنگی موجود تھی، لیکن اس ہم آہنگی کے باوجود موساد ہمیشہ خفیہ طور پر کام کرتی تھی، حتیٰ اپنے قریبی اتحادیوں کی بھی جاسوسی کرتی تھی۔ موساد زیادہ اطلاعات ان سے حاصل کر سکتی تھی، مگر اسے ان پر اعتماد نہیں تھا اور ہمیشہ ان کے اندر بھی گھسپیٹھ کرتی تھی تاکہ دیگر امور کی پیش رفت اور نظریات سے واقف ہو سکے۔ اس کے باوجود بہت سی جگہوں پر موساد کو شکست ہوئی۔ مثال کے طور پر کینیڈا کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا اور سی آئی اے حکومت امریکہ سے الگ ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس سروس اور موساد کے محققین اور تمام افراد اس بات پر زور دیتے تھے کہ انہیں بہت سے معاملات میں کامیابی ملی ہے اور دنیا کے سیکیورٹی کے اکثر نظاموں میں نفوذ و دراندازی کی طاقت ان کے اندر تھی۔ وہ ہر یہودی اور ایسے ہر شخص کو جس کی اصلیت یہودی ہو اس نیٹ ورک کا حصہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر جو صہیونیوں اور عربوں کی سرزمین پر ریاست کے قیام کی صہیونی تحریک کے مخالف تھے، جن کی تعداد بہت کم تھی اور وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، بہت سے یہودیوں کو اپنا ایجنٹ بنایا۔ یہ بات دراندازی کی بہت سی کاروائیوں میں موساد کی کامیابی کا باعث ہوئی۔ ایک طرف دو ناموں کا ہونا اور دوسری طرف ایک آرگنائزیشن میں آنے والے سیاسی تغیرات اختلافات لاتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں تنظیموں کے درمیان عہد و پیمان تھا، مگر پھر بھی ان میں اختلافات کافی تھے۔ ان اختلافات کے سبب موساد کے آپریشنوں کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہودیوں میں خود کو برتر سمجھنے کا جذبہ موجود تھا۔ صہیونی حکومت اور یہودی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے صہیونی حکومت اور اس کے دین میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ صہیونی بدترین کام کرنے کے بعد بھی اس پر فخر کرتے تھے۔ یہ جذبہ بھی براہ راست اور بالواسطہ موساد کی ناکامیوں کا باعث بنا۔ بہت سے واقعات سے معلوم ہو گیا کہ موساد کے اندر نفوذ بہت آسان ہے اور اس کے اندر کافی دراندازی ہوئی۔ شام کی انٹیلیجنس سروس نے موساد کے اندر دراندازی کی اور واقعات رونما ہوئے۔ اسی طرح عبد الناصر کے زمانے میں مصر کی انٹیلیجنس نے بھی موساد کے اندر کافی دراندازی کی اور افریقہ اور ناوابستہ ممالک میں اس کی موجودگی کم کرنے میں کامیاب رہی۔ دنیا کے دیگر کئی ملکوں نے اس خفیہ سروس کو، جو ناقابل نفوذ سمجھی جاتی تھی، مختلف علاقوں میں ختم کر دیا اور اس کی کڑی نگرانی کرنے لگے۔
1990 में 5 अक्टूबर की रात को मैनहट्टन में गोलीबारी की आवाज सुनी गई। एक शख्स के हाथ में बंदूक थी और वो फायरिंग करता हुआ 48वीं शाहरा से 70वीं शाहरा की तरफ जा रहा था। पुलिस ने उस पर फायरिंग की, वो जमीन पर गिरा और गिरफ्तार हो गया। वो सख्त जख्मी था। बाद में मालूम हुआ कि वो मिस्री नजाद अमरीकी शहरी है और उसका नाम सादी नसीर है। वो सन 1981 से अमरीका में मुकीम था। उस पर सहूनी हुकूमत की पैलेस तहरीक के बानी मायर कहाना के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। मायर कहाना एक होटल में तकरीर कर रहा था कि लोगों की आंखों के सामने जमीन पर गिर गया। उसके सर और गर्दन में गोलियां लगी थी।
इंटेलिजेंस की सरगर्मियां बहुत गहरी और वसी होती हैं और सिक्योरिटी के नुक्ते निगाह से हर बात नहीं कही जा सकती। बहुत से नेटवर्क काम करते हैं, इंटेलिजेंस की अहम इत्तलाआत की हिफाजत करते हैं और किसी को वहां तक नहीं पहुंचने देते। लबनान और बहुत से अरब ममालिक इसी तरह हैं। हम बहुत से मंसूबों से जो मुमकिन है कि चंद साल कबल किसी खास गुरोह को दिए गए हों बेखबर हैं और उन्हें बरमला नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस की दुनिया एक तारीख दुनिया है और मुल्कों के लिए बहुत जरूरी भी है। अगर इससे मुफीद काम लिया जाए तो मुल्क के फायदे में और अक्वाम की पेशरफ्त का बाइस होता है। मुसाद हर उस शख्स से छुटकारा पाने के लिए जो उसके लिए खतरा हो तमाम वसाइल बरुए कार लाती है। तमाम लोगों को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए, हमेशा जरूरी एहतियात से काम लेना और होशियार रहना चाहिए। उन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए जिन्हें इसराइल गिरफ्तार करना और कत्ल करना चाहता है, जैसे खालिद मशअल हैं, और दूसरी जगहों की भी हिफाजत करना जरूरी है।
वो अपनी रविशों से हमें खौफजदा करना चाहते हैं। एक वक्त यहूदी और इसराइल जेनेटिक बम की बात करते थे, ये सिर्फ एक झूठा दावा था। मकसद अरब दुनिया और कमजोर लोगों को खौफजदा करना और उनके दिल में दहशत बिठाना था। जिस बम की वो बात करते थे वो उनके असलाफ के तारीखी झूठे दावों की तकरार थी। इस तरह के झूठे दावे हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी किए जाते थे। मुझे अमेरिका के इस हद तक पेशरफ्त करने में शक नहीं है, लेकिन ये बात बाइस होती है कि हम और हुक्काम इस मसले पर तवज्जो दें। मैं इनकलाब ईरान का इशारतन जिक्र करना चाहता हूँ। हजरत इमाम खुमैनी की क़ियादत में इनकलाब के कामयाब होने से लेकर आज तक जो हस्ती भी मुल्क ईरान की क़ियादत करती है उसको एक साइंसी पेशरफ्त दूसरी पेशरफ्त की तरफ ले जाती है। सियासी, सनअती और फौजी हर लिहाज से ये मुल्क पेशरफ्त कर रहा है, मगर अफसोस कि अरब ममालिक इस पर तवज्जो नहीं देते। मैं नहीं जानता कि वो जदीद साइंसी इजादात और जदीद टेक्नोलॉजी पर तवज्जो क्यों नहीं देते, और ये मसला उनके लिए ज्यादा अहम नहीं है। आज तक इसराइल के परचम में दो नीली पट्टियां जो नील और फुरात की अलामत हैं मौजूद हैं। हम सब खतरे में हैं, हमें संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। हमें अपने दिमाग और माली वसाइल से کام لینا چاہیے، ہمیں اپنا سب کچھ اپنی حفاظت پر لگا دینا چاہیے۔
اگرچہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے ہمیشہ صہیونی حکومت کی اقتصادی اور فوجی مدد کی ہے اور سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ اور سیاسی لحاظ سے ہمیشہ اس کی حمایت کی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود موساد کی شکست سے اس کو بھی خوشی ہوئی، اور جوناتھن پولارڈ کا جاسوسی اسکینڈل منظر عام پر آیا۔ وہ صہیونی جاسوس تھا جس نے اہم فوجی اور سیکیورٹی کے راز حاصل کر لیے تھے۔ وہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس اسکینڈل کے بہت سے پہلو پوشیدہ ہیں اور کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ ایک اور اسکینڈل میں بھی موساد کی طرف شک کیا گیا، وہ سابق صدر بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کا معاملہ ہے۔ یہ ایک قسم کی دھوکہ دہی، دھمکی اور سیاسی دباؤ ہے۔
موساد صرف دشمن ملکوں اور ان ملکوں میں ہی جاسوسی نہیں کرتی جو دشمن ہو سکتے ہیں۔ موساد تمام دوست اور دشمن ملکوں میں جاسوسی کرتی ہے۔ اس کے دوست ملکوں کی تعداد دشمن ملکوں سے کم نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ دنیا کے آخری سرے پر کوئی ملک ہو جو اسرائیل کا دوست یا دشمن نہ ہو اور اس کی اتنی اہمیت نہ ہو جو امریکہ کے بارے میں جاسوسی کی ہے۔ صہیونی دوست ملکوں میں جاسوسی کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اہم ہے۔ اسرائیل کے پاس دوست ملکوں میں جاسوسی کے دلائل ہیں۔ اول یہ کہ یہاں اطلاعات تک دسترسی آسان تھی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی اس ملک کی سیاست اور اس کے ساتھ روابط میں تبدیلی آ جائے تو حاصل ہونے والی انٹیلیجنس اطلاعات اس پر دباؤ ڈالنے اور دھمکانے کے کام آ سکتی ہیں۔ یہ کام اسرائیل نے امریکہ میں بھی کیا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کو اپنے ہاں موساد کی سرگرمیوں کی پوری اطلاع تھی۔ امریکہ نے فعالیت کے لیے کوئی حد معین نہیں کی تھی۔ ایف بی آئی موساد کے ان افراد کو گرفتار نہیں کرتی تھی جو پہچان لیے جاتے تھے۔ امریکہ میں جاسوسی کی سرگرمیوں کو ناکام بنانے کا ادارہ ایف بی آئی ہے، سی آئی اے نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس سی آئی اے ہے، یہ غلط ہے۔ سی آئی اے امریکہ کی خفیہ سروس ہے جو ملک سے باہر جاسوسی کرتی ہے۔ امریکہ کی اندرونی سلامتی کا ذمہ دار ادارہ ایف بی آئی ہے۔ ملک کے اندر دوسرے ملکوں کی جاسوسی کی سرگرمیوں سے مقابلے کا ادارہ ایف بی آئی ہے۔ ایف بی آئی اسرائیل اور موساد کے ایجنٹوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی، مگر انہیں گرفتار نہیں کرتی تھی اور ان کی سرگرمیوں کے لیے کوئی حد معین نہیں تھی۔ بہت سی خفیہ فائلیں ہیں، ان میں بعض سیکرٹ اور بعض ٹاپ سیکرٹ ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے ریڈ لائن کا درجہ رکھتی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا، ہم نے تمہیں امریکیوں کے مکالمے سننے کی اجازت دی، ہم نے تمہیں ایوان نمائندگان کے اراکین کی جاسوسی کرنے کی اجازت دی، عالمی ایکسچینج کے مرکز کے اطلاعات جمع کرنے کی اجازت دی، مگر یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ تم پینٹاگون میں داخل ہو جاؤ اور خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں جاسوسی کرو۔ امریکہ کے سینئر کمانڈر بھی، جو براہ راست اس مسئلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اس سے بے خبر تھے۔ پولارڈ نام کا ایک جاسوس آیا اور اس نے خفیہ دستاویزات حاصل کیں اور انہیں اسرائیل تک پہنچا دیا۔ یہ کام سوئی کے ہڈی تک پہنچ جانے کے مترادف تھا۔ امریکہ نے پولارڈ کو گرفتار کیا، مقدمہ چلایا اور جیل میں ڈال دیا. اس سلسلے میں امریکہ نے اسرائیل کا دباؤ قبول نہیں کیا کیونکہ پولارڈ اتنا اہم شخص نہیں تھا کہ امریکہ اسے تحفے میں اسرائیل کو پیش کرتا. وجہ یہ تھی کہ اگر امریکہ پولارڈ کو اسرائیل کے حوالے کر دیتا تو بہت سے پولارڈ آ جاتے. اس وقت بھی امریکی سسٹم میں بہت سے لوگ ہیں جو خفیہ اطلاعات تک دسترسی رکھتے ہیں. عیسائی صہیونی بھی ہیں جو اسرائیل کے سلسلے میں یہودیوں سے زیادہ متعصب ہیں، اور ایسے بہت سے افراد ہیں جو موساد کے جاسوس اور ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ نے اہم فائلوں کے بارے میں واضح لائن کھینچ دی ہے.
اسرائیل دوسروں سے دوستی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتا اور اپنے ساتھ دوسروں کے احسان کا ہرگز اعتراف نہیں کرتا. اسرائیل صرف اسرائیلیوں کا معترف تھا اور انہی کے لیے کام کرتا تھا. اسرائیل کا مقصد، جیسا کہ تورات، تلموز اور دیگر قدیمی کتب میں موجود ہے، یہ ہے کہ اسرائیل صرف مشرق وسطی پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ امریکہ بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرے. اس کو ایسی طاقت کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لے سکے اور اس پر حکومت کر سکے. امریکہ کے پاس یہ طاقت تھی. اگر اس مسئلے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اسرائیل کس حد تک امریکی حکومت اور امریکیوں کے طرز فکر، ان کے افکار اور منصوبوں پر تسلط حاصل کر چکا ہے. آج جارج بش جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہودی اور ہم، ہم اور یہودی نہیں کہتے. وہ ہمیشہ امریکیوں کو یہودیوں سے پرکھتے ہیں اور مشرق وسطی اور دنیا کے بارے میں ہر فیصلہ اسرائیل کے مفادات کو مد نظر رکھ کے کیا جاتا ہے. اسرائیلی امریکیوں کے اس احسان کا اعتراف نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان فیصلوں پر مجبور ہے، اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے. اس طرح کے فیصلے اس کے فرائض میں شامل ہیں. اسی بنا پر انہوں نے امریکہ کے لیبرٹی بحری جہاز پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کو نشانہ بنا لیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات مصریوں کی مدد کر سکتی تھی. ممکن ہے کہ امریکیوں کے ذہن میں ایسے کاموں کی فکر پیدا ہو جو مشرق وسطی میں ثبات و استحکام کا باعث ہو. اسرائیلیوں نے سن 1956 یا 57 میں، جب مصر، شام اور اردن سے لڑائی کی تھی، امریکہ کے لیبرٹی بحری جہاز کو تباہ کر دیا. بعد میں انہوں نے امریکہ سے معافی مانگ لی اور امریکہ نے انہیں معاف بھی کر دیا. امریکیوں کو حتیٰ اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بھی روک دیا گیا، انہیں شہید سمجھا گیا. انہیں کسی گروہ نے شہید کیا تھا، انہیں ایک صہیونی تحریک نے شہید کیا تھا. اسرائیلیوں کے تمام افکار تلموز کے اقوال پر استوار تھے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو پہلے مشرق وسطی پر تسلط حاصل کرنا چاہیے اور فرات سے نیل تک اپنی حکومت قائم کرنی چاہیے. اس کی بار بار تکرار کرتے تھے. ایک زمانے میں یہ اسرائیل کی عبادت گاہوں پر بھی لکھا ہوتا تھا. 10-20 سالوں تک یہ روش رہی. اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے. یہ حقیقت اب تک موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی یہ خواہش بڑھ گئی ہے. اسرائیلی پورے مشرق وسطی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ رات دن خفیہ منصوبے بناتے رہتے ہیں. صہیونی اسرائیلی رات دن اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور امریکہ اور کچھ دیگر مغربی ممالک بھی اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس طرح سے اسرائیل نیل سے فرات تک کے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔
بتایا گیا کہ پولارڈ نے حکومت امریکہ اور وزارت دفاع کے ریکارڈ روم سے 10,000 اہم دستاویزات کی چوری کی اور انہیں اسرائیل بھیج دیا۔ یہ صحیح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون ہے، امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہیں، مگر امریکہ کا قانون اس قسم کی دستاویزات ملک سے باہر کسی دوسرے ملک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نیتن یاہو نے جو عرفات کے ساتھ گفتگو کے لیے آیا تھا فلسطین کے ساتھ سمجھوتے کے لیے پولارڈ کی رہائی کی شرط رکھی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پولارڈ کی گرفتاری کے وقت سے اب تک امریکہ کے 7 صدور تبدیل ہو چکے ہیں اور اسرائیل نے امریکہ کے ہر صدر سے پولارڈ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس جاسوس کی رہائی اسرائیل کے لیے امریکہ کی فوجی حمایت اور اربوں ڈالر کی امداد سے زیادہ اہم ہے۔ پینٹاگون اور اس کے سربراہ چاہے رمزفیلڈ ہوں یا کوئی اور، سب کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکی عظمت کا دفاع ہے، بالخصوص 11 ستمبر کے بعد پینٹاگون کے سسٹم پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں صہیونی نہیں داخل ہو سکتے۔ بنابراین اس میں پولارڈ کی دراندازی ایک طرح کی خیانت سمجھی گئی اور اس حکومت کی سرزنش ہوئی جو خود کو امریکہ کا دوست کہتی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک اتحاد ہونے کا معاہدہ تھا، اس کے باوجود اسرائیلی امریکہ کی بھی جاسوسی کرتے تھے۔ امریکہ کا جاسوس بحری جہاز لیبرٹی 1967 کی جنگ کے دوران علاقے میں داخل ہوا اور چونکہ اس نے ایسی اطلاعات حاصل کر لی تھیں جو دوسرے ملکوں میں اسرائیل اور امریکہ کی جاسوسی کو ثابت کرتی تھیں، اس لیے اسرائیلیوں نے اس کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے باوجود کہ یہ جہاز ان کے اتحادی کا تھا، اس پر حملہ کر دیا۔ یہ جہاز ان کی حفاظت کے لیے آیا تھا لیکن انہوں نے اس کو اور اس کے عملے کے تقریباً 80 افراد کے ساتھ غرق کر دیا۔ برسوں کے بعد اسرائیل نے لیبرٹی جہاز پر حملے میں مرنے والوں کے اہل خاندان کو تاوان دیا۔
گزشتہ برسوں کے دوران موساد کو جو مسلسل شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں صہیونی حکومت کے سسٹم کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے۔ ملٹری انٹیلیجنس نے داخلی سلامتی کی ایجنسی شین بیٹ کے امور میں مداخلت کی۔ غزہ پٹی اور غرب اردن میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی اطلاعات حاصل کرنا اس کا کام تھا۔ موساد نے بھی اپنے جاسوسوں کا ایک گروہ فعال کر دیا اور دوسری طرف شین بیٹ نے ملک سے باہر اپنے ایجنٹوں کو کام پر لگا دیا، جبکہ یہ کام موساد کا تھا۔ ملک کے باہر کی اطلاعات کی ذمہ داری موساد کی تھی۔
عراق میں دہشت گرد آج کل وسیع پیمانے پر اس ملک کے بے گناہ عوام کا قتل عام کر رہے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے حالیہ دنوں میں کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے جن سے صہیونی حکومت سے رابطے کا سراغ ملا ہے۔ صلاح الدین صوبے کے نائب گورنر عبداللہ جبارہ نے کہا ہے کہ عراق میں سرگرم القاعدہ گروہ کے کچھ سرغنہ جنہیں حال ہی میں گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے کہ ان کا موساد سے رابطہ تھا۔ اخبار جمہوریہ اسلامی نے سلسلے میں عبداللہ جبارہ کی جانب سے پیش کیے گئے ثبوتوں کا ذکر کیا ہے اور عراق کے مسلح گروہوں کو امریکہ کی سیکورٹی کمپنی بلیک واٹر کی جانب سے اسلحہ جات فراہم کیے جانے اور عراقی حکومت کے اس پر برہمی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ اخبار نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عراق میں بلیک واٹر کی جانب سے اتنی خلاف ورزی اور مالکی حکومت کی کوششوں کے باوجود عراق میں اس کمپنی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد نہیں کی جا سکی۔ اخبار نے عراق میں اسرائیل کی سرگرمیوں کی جانب سے عراقی حکومت کی تشویش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ القاعدہ عراق اور علاقے کی سلامتی کے خلاف امریکہ و صہیونی حکومت کے مقاصد کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے۔
ٹیلی فون لائن پہ ممتاز دفاعی مبصر اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب موجود ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔
جنرل صاحب، ایک بڑی دہشت گردی، کوئی ایسیسینیشن، کوئی بڑا دھماکہ، آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کی نئی صورتحال جو ہمارے سامنے ہے اسرائیل کی پسپائی اور حزب اللہ کی فتح کے بعد، موساد کو، سی آئی اے کو، دوسرے حساس ادارے جو مغرب میں ہیں، انہیں کوئی ایسا واقعہ درکار ہے جو رائے عامہ کو ایک بار پھر مخالف سمت میں لے جا سکے؟
جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہمیں اس کو پس منظر کو پورا سمجھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے صرف شکست نہیں ہوئی ہے جو لبنان میں ان کو رک اٹھانی پڑی ہے، بلکہ یہ خود امریکہ کے لیے اور پورے مغرب کے لیے، جس کو ویسٹرن پاور کہتے ہیں، یعنی مغربی طاقت، اور اس میں یورپی یونین بھی شامل ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کہیں بالآخر جب ان کے اوپر زد پڑتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کی طاقت جو ہے ان کے اتحاد میں ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تو بہت ہی رسوائی اور ذلت کا سامنا ہے، شکست کا سامنا ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جو ان کا امیج خراب ہوا ہے، یعنی گزشتہ 60 سال سے، اس سے بھی زیادہ، ہولوکاسٹ کا انہوں نے بہت ہی زیادہ شور ہوگا مچایا ہوا تھا، اور یہ بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ ہم بڑے مظلوم ٹھہرے ہیں، تاریخی مظلوم تھے، جو انہوں نے صفاقیت اور جو ظلم بپا کیا ہے اس کے نتیجے میں ان کی پوری ساکھ خراب ہو گئی ہے، یعنی یہ ایک نیا، دس از اے نیو ہولوکاسٹ، اور اس نیو ہولوکاسٹ نے جو پرانے ہولوکاسٹ کو پیچھے دھکیل دیا ہے، تو ان کی اصلیت جو کھلی ہے، عیاں ہوئی ہے، اور اسرائیلی قوم کا جو اعتماد اپنی افواج کے اوپر اور خود امریکہ کے اوپر بھی اٹھا ہے، کیونکہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر ہوا، امریکہ کی ایک پلان تھی، غالباً وہ ستمبر میں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ہو گئی، جس کی وجہ سے اب ان کو یہ ساری ہزیمت اٹھانا پڑی، اور وہ بھی ایک چھوٹی سی تنظیم کے ہاتھوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ یہاں رکے گا نہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کریں گے، جو وہ ملٹری مین سے حاصل نہیں کر سکے، یعنی عسکری جارحیت کے ذریعے سے جو مقاصد حاصل نہیں کر سکے، اب وہ کس انداز میں حاصل کریں گے؟ اس کے کئی طریقے ہیں، ایک تو وہ یونائیٹڈ نیشن کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ڈس آرم کریں حزب اللہ کو۔ اب مجھے بتائیں کہ جو آپ میدان جنگ میں ہار گئے، اس کو بھلا سفارتی طریقے سے اور اتنی چالاکیوں سے یونائیٹڈ نیشن کی فورس سے کیسے حاصل کریں گے؟ اس کا امکان ہی نہیں کوئی میری نظر میں۔ تو اس لیے وہ نئی ایک پلان بنائیں گے، ایک نئی ترتیب دیں گے اپنی ساری جو ان کی فیوچر پلاننگ ہے، اس میں انٹیلیجنس کا کردار ہوگا، اس میں پولیٹیکل کردار ہوگا، اس میں سفارتی کردار ہوگا، تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ کرنے کی کوشش۔
جنرل صاحب آپ نے بطور آئی ایس آئی چیف موساد کو بھی اسٹڈی کیا ہوگا، موساد دنیا کا بہترین انٹیلیجنس اسٹرکچر کہلاتا ہے، ان کی جو پلاننگز ہیں، ان کا جو طریقہ واردات ہے، اسیسینیشنز ہیں، ان کے جو کورٹ آپریشنز ہیں، اسپیشل آپریشنز، موساد نے بھی تو کوئی پلان کیا ہوگا آخر اس پورے کھیل میں جو ہوا ہے پچھلے 34 دنوں میں۔ یہ سی آئی اے کا انٹیلیجنس فیلئر تو ڈسکس ہو رہا ہے 11 ستمبر کے بعد سے لے کے آج تک، موساد کبھی کھول کے ڈسکس نہیں کرتا اپنے آپ کو، اپنی پرفارمنس کو، موساد کے اوپر کیا ذمہ داری ہوگی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ موساد کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ موساد کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو ان کا لٹریچر جتنا بھی آیا ہے اس کو اگر دیکھیں، کچھ ان میں سے ڈیفیکٹ کر کے لوگ گئے اور انہوں نے ان کی اندر کی جو تھنکنگ ہے اور جو ورکنگ ہے اس کو بیان کر دیا، اب وہ کچھ کتابوں کی شکل میں سامنے بھی آ گیا۔ تو ان کے اس وقت صرف 1200 ایجنٹ تھے پوری دنیا کے اندر، اب اتنی بڑی تنظیم صرف 1200 ایجنٹ سے اگر کام چلا رہی تھی تو اس کی بنیادی طاقت کا راز کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر ایک یہودی دنیا کا اس کو سیان کہتے ہیں، یعنی سیان کا مطلب ہے وہ اکمپلس ہے، وہ ساتھی ہے۔ تو موساد کے ایجنٹ کو کسی بھی یہودی کے پاس جا کے اپنا کارڈ دکھانا ہوتا ہے تو اس کو پناہ بھی ملے گی، اس کو تائید بھی ملے گی، اس کو تعاون بھی ملے گا، اور اگر اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ بھی ملے گا۔ لہذا موساد کی اصل طاقت جو ہے وہ جوئش کمیونٹی سے آتی ہے جو پوری دنیا کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے، بہت طاقتور ہے، بہت مؤثر ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ موساد اس کو کمیونٹی کو کیسے کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ امریکہ کی گردن کے اوپر انگوٹھا رکھ کے ان سے کچھ ایسی پالیسیز ترتیب دلوائیں گے، کیونکہ ان کے طریقہ واردات میں ان دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کو استعمال کرنا بھی ہے۔ مثلا یہ کہ وہ ہمیشہ سے ان کے جو سیٹلائٹ امیجری ہے اس کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے خود پاکستان کا میرا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں امریکن ڈیفنس اٹیچی کو ایک وقت میں، کرنل ڈوکن ان کا نام تھا، ان کو موساد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ہم نے جب ان کو بتایا امریکنز نے تو انہوں نے خاموشی سے اس کو بیچ میں سے نکال لیا۔ تو یہ دوسری ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، ان کے بہت بڑا انٹیلیجنس بجٹ ہے۔
اچھا دوسری آپ نے جب کہا کہ دوسری ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا صرف ان ممالک کی ایجنسیز کو جن کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، یا ان ممالک کی ایجنسیز کو بھی جن کے بظاہر سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جیسے کئی مسلمان ممالک بشمول پاکستان؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں کرتے۔ پاکستان کا الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کو پہلے بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور ان کے درمیان انٹیلیجنس کوآپریشن بہت پہلے سے چل رہی ہے۔ بیشتر اس کے کہ بھارت نے ان کو ریکگنائز کیا تھا، اس سے بھی پہلے چل رہی تھی۔ اور بعد میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اڈوانی صاحب وہاں گئے تھے خاص طور پہ، اور ان کے ڈیفنس منسٹر بھی گئے تھے، اور بالخصوص انہوں نے مذاکرات کیے تھے جب بی جے پی کی حکومت تھی
جی،
اور ان سے انٹیلیجنس کوآپریشن کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کے بہت زیادہ گہرے تعلقات ہیں۔ مثلا افغانستان کے اندر جو انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے، تقریباً ان کے 20 سیل اس وقت افغانستان کے اندر را کے لگے ہوئے ہیں، اور را کے لگے ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی تمام جو کلیکشن ہے اور جو ان کی ایفرٹس ہیں اس کو، اس سے استفادہ کر رہی ہے موساد بھی۔
اچھا اب یہ جو نیا سینریو ہے کہ بشر الاسد وہاں اسٹرانگ من کے ابھرے ہیں، ایران اپنی جگہ کھڑا ہے، عرب اسٹریٹ کے اوپر سینٹیمنٹ جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا، اور عرب حکومتیں بھی وڈرا کر گئیں، وہ جو شروع کا ان کا موقف تھا کہ حزب اللہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے وغیرہ وغیرہ، اب موساد کیا کرے گی؟ موساد کا جو ذہن جتنا آپ سمجھتے ہیں، موساد کیا پلان کرے گی؟ اسیسینیٹ کرے گی کسی کو؟ بلاسٹ پلان کرے گی؟ یہ جو ٹیرر الرٹ آ رہا ہے لندن سے، یہ کوئی گل کھلائے گا آنے والے دنوں میں؟ کیا ہوگا ایسا؟
موساد کے لیے تو بہت ضروری ہے اس وقت کہ ایک تو اپنے آپ کو دوبارہ اسرائیلیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کریں، یعنی یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ڈیمیج ان کو جو ہے وہ نفسیاتی سطح کے اوپر ہوا ہے۔ اور خود یورپی ممالک جو ہیں اور بالخصوص جرمنی کے اندر، میرا خیال ہے اب ایک نئی سوچ ابھرے گی کہ یہ ظالم لوگ تھے اور جو کچھ بھی ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا غالباً وہ درست ہی تھا۔ تو اس کو اب ایک تو ان کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو مظلوم بنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ان کی اپوزیشن ہے اس کو اسیسینیشن، تو ایک زمانے میں امریکہ اسیسینیشن کی امریکن پریزیڈنٹ باقاعدہ آتھرائز کیا کرتا تھا، اور جس میں انہوں نے بہت سارے لوگ، وہ جو پہلے ان کے معاون ہوا کرتے تھے، ان کو بھی کروایا۔ خود ضیاء الحق کا، میں اس کے اوپر بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ انہی کا کام تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر آتھرائزیشن بھی ہونی شروع ہو جائے گی کہ اسیسینیشن کریں، یعنی آفیشیل فارمل اسیسینیشن، جیسے کہ انہوں نے شیخ یاسین کا اسیسینیشن کی اور بہت سارے فلسطینیوں کی اسیسینیشن کی۔ خود امریکہ نے اسیسینیشن کی یمن میں، جب انہوں نے وہ کہتے ہیں سو کال ٹیررسٹ ان کو مارا، ان کے پریڈیٹر ایئر کرافٹ کیا کام کرتے ہیں وہ بھی یہ اسیسینیشن کرتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ تو اسیسینیشن کا سلسلہ میرا خیال ہے وسیع تر ہوگا۔ جہاں بھی کوئی اسٹرانگ اوپینین ان کے خلاف کہیں بھی کسی اسلامی ملک میں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اس کو خطرہ ہوگا ان افراد کو کہ وہ ان کا ٹارگٹ بنیں گے.
یہ کتنا ممکن ہے کہ کسی پاپولر فگر کو ختم کیا جائے؟ ایک خبر یہ کہیں لوگ یہ چمگوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ فیوز سنورا کو دوبارہ شاید ہٹ کیا جا سکتا ہے اور سیریا پہ ڈالا جا سکتا ہے اس کا الزام. ایک تو یہ کہ بالکل سامنے جو دشمن ہے حسن نصراللہ ہو گئے, احمد مشعل ہو گئے, بشر الاسد ہو گئے, ایک تو ان کی جانوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے, وہ تو ٹھیک, لیکن کیا کسی اور مقبول شخصیت کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر الزام کسی اور پہ؟ کیا یہ کھیل بھی ہوتا ہے؟
دیکھیں جیسے رفیق الحریری کا تھا نا, مجھے اس میں گمان ہے کہ وہ رفیق الحریری جو انہوں نے خود ہی مروایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ڈال کے, اصل مقصد یہ تھا کہ وہاں سیریا کو بیکا ویلی سے نکال دیا جائے اور اس میں وہ بڑے کامیاب رہے تھے. تو اب انہوں نے دیکھا ہے کہ براہ راست جنگ تھے تو دوسرے طریقے جو استعمال کرنے ہیں ادر مینز ادر دین وار وہ زیادہ پروفیٹیبل ہیں, زیادہ لیس کاسٹلی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان مینز کو یہ ضرور اختیار کریں گے اور بلیم گیم تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ ڈس انفارمیشن اور بلیم گیم تو یہ کرتے ہی ہیں. ابھی جیسے پریس کو انہوں نے لینا شروع کیا اپنے ہاتھ میں اسلامی ملکوں کے اندر, امریکہ نے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ رکھ دیا ہے کہ وہاں پہ جو اوپینین کو ہموار کریں اپنے حق میں. اب وہ ظاہر ہے اس کے لیے ڈس انفارمیشن بھی دی جائے گی, اخبار بھی خریدے جائیں گے, چینل بھی خریدے جائیں گے, ساری چیزیں ہوں گی, یہ آپ کو معلوم ہی ہے کس انداز میں ہوتی ہیں ساری باتیں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت زور آئے گا, لیکن ان کے لیے بدقسمتی سے وقت بہت کم ہے کیونکہ نیو کونس کی حکومت کچھ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. اگر یہ مڈ ٹرم الیکشن میں نومبر میں ہی, اور اگر لیبرمین کا ہی اگر یہ جو ابھی یو کے کا بومنگ پلاٹ اگر یہ بیچ میں نہ آتا تو جارج بش کے پاس کیا کہنے کا تھا؟ اس نے ایک ہی بات کہی نا کہ میں درست تھا وار اگینسٹ ٹیررزم پہ, یعنی تمہیں میری ضرورت ہے. اس نے ایک طرف ایک خوف کی فضا قائم کر دی ہے امریکہ کے اندر, اور ٹونی بلیئر نے وہاں پہ یو کے میں وہ خوف کی فضا قائم کی ہے, یعنی اپنی ضرورت کی اہمیت انہوں نے جتا دی ہے. لیکن فرض کیا کہ یہ فضا بدل جاتی ہے اور اسرائیل کی جو صفاقی اور ساری یہ ظلم تھا, بربریت تھی, اس کو لوگ جیسے سمجھ رہے ہیں اور یہ جو ہوا کھڑا کیا ہے یہ بھی چند دنوں میں تحلیل ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں جارج بش کی پارٹی کے ہارنے کے بہت زیادہ امکان ہوں گے. کیونکہ اینٹی وار لابیز جو ہیں لیبرمین کی شکست کے بعد, یہ ایک چھوٹا سا ایک نمونہ تھا, اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ان میں اٹھان آئے گی, اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ لیم ڈک پریزیڈنٹ کے طور پہ آئندہ دو سال گزارے گا. اس لیے جو ونڈو ہے ان کے لیے آف اپرچونیٹی جس میں انہوں نے کچھ کارکردگی کرنی ہے وہ اب سے لے کے نومبر تک ہے, اور یہاں پہ آ کے یہ پھنس جاتے ہیں کیونکہ جو طویل عرصے کی پلاننگ ہے وہ شاید اس وقت کام نہیں کرے گی, تو ان کو فوری طور پہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے.
اور وہ فوری اقدامات یقیناً کوئی بری خبر ہی ہو سکتی ہے, اچھی خبر تو نہیں ہوگی فوری اقدامات؟
ظاہر ہے کہ وہ بری خبر ہوگی, وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہیں گے ان حکومتوں کو جن کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور جن کو وہ مستقبل کا ٹارگٹ سمجھتے ہیں. سمجھیے کہ ٹارگٹ جو ہیں, جو ٹائمنگ اس کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے ہیں, وہ ذرا ٹیلیسکوپ ہو جائیں گے, یعنی وہ قریب تر آ جائیں گے ان پوائنٹ آف ٹائم.
یہ جو ایران کا معاملہ ہے, اب آپ کو کیسے لگ رہا ہے جناب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ تحریل ہو گیا حزب اللہ کی موجودہ؟
نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ تو ختم ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ اس میں وسعت آئے گی. اب تو دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جب ایک سپر پاور اپنے ونگ فلیکس کرتی ہے اور وہ اپنا ایک نمونے کے طور پہ اپنے ایک جو فرنٹ گارڈ ہے اس کو بھیجتی ہے اور اس کو وہاں پہ ناکامی ہوتی ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ اس میں دو احساس جو اجاگر ہو رہے ہیں, ایک امریکہ کے اندر ہوگا ان کے جو پالیسی پلانرز ہیں کہ ہم تو یہ ساری گیم ہی ہار جائیں گے, دوسرا اسرائیل کے اندر ہوگا, اس کی قوم کے اندر ہوگا کہ ہماری سلامتی کو بہت شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جارڈن, مصر اور دوسرے جو ممالک ہیں جہاں کسی زمانے میں اخوان بہت طاقتور ہوتی تھی, خود سیریا کے اندر شام کے اندر بھی بہت طاقتور ہوتی تھی, تو ایسا امکان ہے کہ اخوان جو ہے وہ ایک طاقتور تنظیم کے طور پہ پھر ابھرے. انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو حماس نے کیا الیکشن لڑنے کا, جو حزب اللہ نے کیا لبنان میں, اسی طریقے سے ایک چھوٹے نمونے کے طور پہ اخوان نے مصر میں کیا اور ان کو بڑی کامیابی ہوئی. اب جو نئی صورتحال ہے جہاں شیعہ سنی اختلافات بھی مٹ رہے ہیں, عرب عجم کے اختلافات بھی مٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور ایران ایک لیڈ رول کے طور پہ سامنے نظر آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ اخوان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بڑھیں گے, اور جن ممالک کے ساتھ ان کی دشمنیاں تھیں یا جن گروپوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں تھیں وہاں پہ ان کے اندر وہ ان کو پلیز کو پاٹنے کی کوشش کریں گے, برج کرنے کی کوشش کریں گے اپنے جتنے اختلافات ہیں ان کو, اور وہ ایک بڑی طاقتور تنظیم بن کے ابھرے گی.
جنرل صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں, لندن ٹیرر پلاٹ بھی فالو کر رہے ہیں آپ, پھر ایک فلائٹ تھوڑی دیر پہلے روکی گئی ہے بوسٹن جاتے ہوئے لندن سے, یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ؟ میں نے کل بھی ڈسکس کیا تھا یہ اسد دورانی صاحب کے ساتھ کہ یہ تو وہ رمزی یوسف شاید 96 میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ لیکوڈ ایکسپلوزیو اور سارا کھیل, یہ کیا معاملہ ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ایز انٹیلیجنس پرسن, کیسے دیکھ رہے ہیں؟
ڈاکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ڈراما ہے, شاید اس کے اندر کچھ پیپر ملیں گے, اس کو انٹیلیجنس لینگویج میں انٹیلیجنس زبان میں پیپر ملنگ کہتے ہیں. پیپر مل وہ ہوتا ہے جو کہ ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر ایک آدمی گھڑ لیتا ہے, جیسے راشد رؤوف کو فرض کیا کہ وہ ایک پیپر مل ہے, یعنی وہ اصلیت کوئی نہیں ہے لیکن اس پہ اتنا خوبصورت پہ ایک ڈراما کرافٹ کیا ہے جو کہ مانا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقت کے قریب تر, لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں. مثلا یہ کہ وہ اس کو 10 مہینے سے دیکھ رہے تھے, تو کیا وہ واردات کرنے چلا تھا, اور کیا اس واردات میں 33 کم از کم لوگ جو ہیں وہ انوالو تھے, اور وہ بھی بہت ینگ ایجز کے, جو اگر وہ یہ کام کرے تو ینگ آدمی کے اوپر تو آپ ویسے ہی نہیں اعتماد کرتے کیونکہ منہ جلدی کھول لیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ میک بلیو یا ایسا جیسے کہ مفروضوں کی بنیاد کے اوپر ہے, اور حقیقت وقت کے ساتھ سامنے آئے گی. جیسے انتراکس کا ڈراما تھا, آپ نے دیکھ لیا کہ ایک زمانے میں کتنا شور مچا تھا انتراکس کا, اور پھر انتراکس غائب بھی ہو گیا بالکل ایسے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو اسی قسم کا یہ, اب یہ کہتے ہیں کہ یہ القاعدہ کا پلاٹ تھا. اب القاعدہ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میچور لوگ ہیں, اس کے اندر بڑی سوفسٹیکیشن ہے, مجھے اس میں القاعدہ کا کوئی فنگر پرنٹ نظر نہیں آتا. اگر یہ کوئی گروپ ہے بھی تو یہ اپنے طور پہ غالباً پلاننگ سٹیج میں تھے, کچھ سوچ رہے تھے, کچھ لاؤڈ تھنکنگ کر رہے تھے, اور کہیں سے اس کو پک اپ کر لیا گیا اور پھر وہاں سے اس کو بہت زیادہ ہوا دی گئی, کیونکہ یہ پولیٹیکلی بہت زیادہ پروفیٹیبل تھا. تمام ہی شخصیات جو کہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, خود پاکستان کی حکومت کے لیے کسی حد تک کہ جس کو ڈوم اور کرنے کی گردان کے تلے رکھا گیا ہوا تھا, دوسری طرف ٹونی بلیئر جس کی پاپولیرٹی بہت گر چکی تھی اور 61% لوگ اس کی پالیسیز کو کریٹیسائز کر رہے تھے, خود ان کے جو سابقہ وزرائے خارجہ تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو ان پالیسی سے ہٹاؤ, اور جارج بش کی آپ کو پتا ہے کہ ریکارڈ لو آ چکی تھی ان کی پاپولیرٹی گراف, لیبرمین ہار چکا تھا, اور اسرائیل کی استفاقی جو ہے سامنے آ رہی تھی, تو ہر ایک کو سوٹ کرتا ہے. اس میں دیکھیں کہ بینیفیشری کون ہے, کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس سارے ڈرامے کا, تو یہ تو وقت بتائے گا.
میں نے ایک بات پوچھی تھی اسد دورانی صاحب سے کل کہ یہ کیا ایڈوانٹیج آف کیوس بھی ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹس کیوس کا ایڈوانٹیج لیتی ہیں, کیا یہ کوئی فینومینا ایگزسٹ کرتا ہے؟
دیکھیں جو کارنرڈ اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہیں, جو کارنر کر ہو جاتی ہیں, جو کو خود پہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا, ان کو تو وقتی طور پہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے, لیکن اس کا آگے چل کے بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ تو سارا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا, تو پھر تو اور بھی زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جو ہے اس کے مستاق باہر حکومتیں ایسا بیچ میں کھیل بھی لیتی ہوں.
جی جنرل صاحب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ جی.
شکریہ ڈاکٹر صاحب.